تیسری بات ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور خیال آتا ہے کہ بہت سے لوگ راستے چلتے مر جاتے ہیں، اچانک زلزلہ آیا مر گئے، اور اس وقت وہ کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں کہتے مثلا کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوں، بلکہ بس اس وقت پریشانی کے عالم میں آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا رات کو سوئے اور سوئے کے سوئے رہ گئے، تو بظاہر تو اس وقت آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. تو حضرت نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کلمے کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، یعنی ایسی بات جس سے انسان مسلمان نہیں رہتا، اگر اس نے نہیں کہی تو تب بھی وہ اسلام پر اور ایمان ہی پر مرا، اس لیے کہ اس نے خلاف اسلام بھی تو کوئی بات نہیں کہی، جب نہیں کہی تو کلمے پر ہی، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ کلمے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، اس کلمے پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے گیا وہ، اس لیے اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ بالخیر ہی کہلائے گا. الا یہ کہ خدا نے کرے زبان سے کوئی اول فول الٹی سیدھی بات اس نے کہی جو اس کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے، تو پھر تو آدمی کو کہا جائے گا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ورنہ الحمدللہ ایمان پر ہی خاتمہ ہوا. بہت سے لوگ نیک لوگ میں نے دیکھے کہ ہسپتال میں داخل ہیں، تین دن سے بے ہوش پڑے ہیں، اب اسی حالت میں بچاروں کا انتقال ہو گیا، تو ذہن میں یہ بات تو آتی تھی کہ بھئی تو ایسے چلے گئے بےچارے، لیکن حضرت کے اس جواب سے الحمدللہ تسلی ہو گئی کہ چونکہ وہ کلمے کی حالت ہی میں بیمار تھے، کلمے کی حالت ہی میں بیماری پر رہے اور بستر پر بے ہوشی میں آئے اور اس کے بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو یہ ان کا خاتمہ بالخیر ہی سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظاہری طور پر بھی لیکن آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ویسے تو الحمدللہ ہمارا یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر 100 سال کی عمر کر دے یا اس سے بھی زیادہ کی کر دے، تب بھی ہمیں ہمارا جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایمان پر ہی انشاءاللہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے.
کیا ہے راگ کہا ہو فوا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، کیا ہے راگ کہا زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، تو کر لے خوش خدا گل سے تا کو، تو کر لے خوش خدا گل سے تا کو، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، تو کر لے خوش خدائے گل ستا کو تو کر لے خوش خدائے گل ستا کو نہیں پالا پڑے گا پھر خزا سے نہیں پالا پڑے گا پھر خزا سے وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر بیاں کرتا ہے جو درد یہاں سے بیاں کرتا ہے جو درد یہاں سے وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر بیاں کرتا ہے جو درد یہاں سے کیا ہے رابطہ خوف سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے اگر مطلوب ہے درد محبت اگر مطلوب ہے درد محبت تعلق کر روحِ عاشقا سے تعلق کر روحِ عاشقا سے اگر مطلوب ہے درد محبت اگر مطلوب ہے درد محبت تعلق کر روحِ عاشقا سے تعلق کر روحِ عاشقا سے ہزاروں غم اٹھا کر جانِ سالک ہزاروں غم اٹھا کر جانِ سالک مقرب ہو گئی مولا جان سے مقرب ہو گئی مولا جان سے ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی دلا دی مغفرت رب جہاں سے دلا دی مغفرت رب جہاں سے سنو پیغام اختر گوش دل سے سنو پیغام اختر گوش دل سے سنو پیغام اختر گوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے سنو پیغام اختر گوش دل سے فدا ہو تم خدا پر قلب و جان سے کیا ہے رابطہ خوف سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے.
ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. انسان اللہ رب العزت سے جو رابطہ کرتا ہے تو آہ و فغاں کا مطلب یہ ہے کہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالی کی بلندی کا اعتراف کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت ہونے کا اعتراف کرتا ہے، قادر مطلق ہونے کو مانتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سب آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ رونا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، یہ ہے اصل میں زمین کا رونا اور رابطہ کرنا. اور آسمان چونکہ بلند ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بلند ہے. تو جب کوئی کام انسان کو ہوتا ہے تو اس کا، جس طرح بچہ اگر بھوکا ہوتا ہے تو رو کر ماں کو متوجہ کرتا ہے تاکہ ماں اس کو کھلائے پلائے اور اس کا پیٹ بھر دے، اسی طریقے سے انسان جب روتا گڑ گڑاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائے. تو یہ رونا آہ و فغاں کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میرا کام بنا دیجیے. تو ہمیں جب کوئی کام ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے، کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو پھر یقین اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. اور ہم ہی نہیں، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، جب ان پر بڑی افتاد پڑ جاتی ہے، اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 17 پارے میں بھی، کہ جب انسان کشتی میں سفر کر رہا ہو، اچانک طوفان آ جائے اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتا ہے. اس وقت پھر شرک ورک سب غائب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو انسان کا کام یہ، جب مصیبت پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اور ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی ہے کہ اپنے رب سے تم ہانڈی کے لیے نمک اگر نہ ہو تو طلب کرو، پاؤں کے جوتے کا تسمہ اگر نہ ہو تو وہ بھی طلب کرنا ہو تو اللہ سے مانگو. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اتنا عاجز سمجھو کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. اور جب کبھی کوئی غرض ہمیں سامنے ہو، کوئی ضرورت سامنے ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم رو رو کر اپنی طرف متوجہ کریں. اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں فوراً. جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں، ابھی وہ حاجت بیان نہیں کرتا اپنی، صرف اتنا ہی کہتا ہے یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کیا اس کو، میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے؟ یعنی وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. حالانکہ ابھی اس نے زبان سے کہا نہیں ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، لیکن اگلے الفاظ چونکہ اس کے یہی ہونے ہیں اور اللہ کے علم میں ہیں، تو جب وہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکار کرنے صرف جواب دیتے ہیں، بلکہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور بعض اوقات آدمی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن بعض اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہے وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی آہوزاری کو کیسے قبول کریں اور اس کی دعا کو کیسے قبول کریں، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا. یعنی آدمی جب حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام طریقے پر خرچ کرتا ہے، حرام ذرائع سے پہنتا ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے ایک آدمی آتا ہے، بیت اللہ کا میراج پکڑ کے یا رب کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیری دعا کیسے قبول کریں کہ تیرا کھانا، پہننا، پینا سب حرام کا ہے. تو اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. اس لیے آدمی کو اپنے رزق کو بھی حلال کرنا چاہیے کہ اس کا رزق جو ہے حلال ہو، اس کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے، حرام سے بچے. لیکن بہرحال اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں. بالفرض اگر کوئی آدمی حرام ہی میں مبتلا ہے، تب بھی اس سے بچنے کے لیے اللہ ہی کے آگے رونا پڑے گا کہ اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، میرا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہے، میرے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے، آپ اپنے فضل سے مجھے میرے لیے راستے بنا دیجئے، آسان فرما دیجئے اور مجھے رشتے حلال عطا فرمائیے، رونا پھر بھی اللہ کے سامنے پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کا رونا دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس جب کوئی دوسرے بزرگ گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا میرا رونا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ رو؟ بعض بندوں سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تو وہ بندے اگر ان کو واقعتا اللہ کی معرفت ہے تو وہ رو کے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سے خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے خوش کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت مان تو ویسے ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گڑ گڑا کر اللہ کو پکارے، روئے، تو یقیناً اللہ کی جو توجہ ہے وہ پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی جو رات کو اٹھ کر ضرور رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، سجدوں میں جا کے، راتوں کو عبادت کر کے، دو چار رکعت نفل پڑھ کے یا تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے آدمی روئے اور گڑ گڑائے، اپنے لیے عافیت مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگے، ملک کے لیے مانگے اور تمام لوگوں کے لیے مانگے۔ دیکھیے انسان پر خدا نہ کرے اچانک افساد آ پڑتی ہے تو پھر مانگنا تو اسی سے ہی، تو جب اللہ نے ہمیں اچھے حال میں رکھا ہے تو اسی کو نہیں پکارتے۔ ابھی میں کل پرسوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں بھی جو امکان ہے کہ خدا نہ کرے کوئی زلزلہ یا سونامی وغیرہ جیسی چیز نہ آ جائے، تو بات یہ ہے کہ کیا اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر ایسی کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائے تب ہم اللہ کو پکاریں گے؟ تو اللہ نے اگر ہمیں عافیت سے رکھا ہے تب بھی ہم اسے پکاریں، اور خدا نہ کرے کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں تب بھی اللہ کو پکاریں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کو پکارتا رہتا ہے ہر حال میں، تو جب مشکل ہوتی ہے اور وہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آواز تو مانوس معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ وہ آواز ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں پکارتا رہتا ہے یہ۔ اور اگر کبھی جو آدمی اللہ کو نہیں پکارتا، مشکل میں صرف پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نامانوس آواز، یعنی پہلے تو اس نے ہمیں کبھی نہیں پکارا، اب مشکل آئی تو پکار رہا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اچھا رکھیں تو الحمدللہ و شکر للہ کہتا رہے، خدا نہ کرے پریشانی آ جائے تو بھی اللہ کو پکار کر اس پریشانی کو دور کرنے کی اللہ سے درخواست کرتا رہے۔ تو بہرحال ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، اور ہماری عاجزی اور کمزوری کا پتہ چلتا ہے جب انسان مبتلا ہو جائے مصیبت میں، پریشانی میں، تو یقیناً اللہ کے سوا پھر کسی اور کو آدمی نہیں پکارتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہر حال میں اس کو پکارتے رہو۔ بعض کلمات ایسے ہیں جیسے ایک مختصر سے ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، مختصر سی دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اس قدر اجر و ثواب ہے اس کا، جب انسان اس کو زبان سے ادا کرتا ہے تو فرشتہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں لیکن اس کا ثواب لکھ نہیں پاتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خالی ایک جملہ ہے، ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اے اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو آپ کی شان کے مناسب ہیں، لجلال وجهک وعظیم سلطانک، آپ چونکہ عظیم المرتبت ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بلکہ شہنشاہ دنیا میں کہنا جائز ہی نہیں کسی کو اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ بناتے ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ بہت ہی بلند مرتبے والے ہیں، ہم آپ کی جو تعریف بیان کرتے ہیں لیکن آپ کی شان کے مطابق۔ اب اللہ کی شان کون لکھ سکتا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہم حمد و ثنا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی حمد و ثنا اتنا کرنے چاہتے ہیں، اتنا کرنے چاہتے ہیں، اور ایسے الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی شایان شان ہو، جو آپ کی شان کے لائق ہو۔ اب وہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں لیکن اس کا جو ثواب لکھ نہیں پاتے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں بعض اوقات، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب دعا آدمی مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پورے سورہ فاتحہ اللہ کی حمد ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تمام حمد جو ہے وہ آپ کے لیے، الحمد للہ رب العالمین، ہم ساری کی ساری اللہ کے لیے جو رب العالمین، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا بھی مالک ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اور کن لوگوں کا راستہ آگے بیان کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات نازل فرمائے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہ ہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے، بلکہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اے اللہ چلائیے۔ تو یہ حمد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں یہ بھی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں یہ بھی حمد ہے، اسی طریقے سے والصلاۃ والسلام علی رسول کریم درود شریف ہے۔ تو دعا، دعا کے مانگنے کا بھی یہ ضابطہ اور قاعدہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو خوب، ایسے الفاظ کے ساتھ کہ اس کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر جو بھی حاجت ہو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ہماری حاجتوں کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے کہے تو صحیح۔ میرے عزیز، و بات یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ کہے، اگر غلطی ہو گئی تو زبان سے معافی مانگے، تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے معافی مانگیں، اس کے بندے اس کے سامنے جھکیں، رجوع کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی عاجزی کا اعتراف کریں۔ ایک شخص کا بیٹا، باپ اس کو دکان پہ بٹھاتا تھا، تو ایک دفعہ یعنی چوری تو وہ کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ باپ نے دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے، پکڑ لیا تو اس کو دکان سے ہٹا دیا کہ آئندہ دکان پہ نہیں بیٹھے گا۔ اب سارے لوگ باپ کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دو، معاف کر دو، لیکن باپ کہتا کہ نہیں، میں اسے معاف نہیں کرتا۔ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، رشتے دار بھی کہہ رہے ہیں، پڑوسی بھی کہہ رہے ہیں، سب نے کہہ دیا، لیکن باپ معاف کرنے کو تیار۔ کیوں نہیں معاف کر رہا؟ کہ سب کہہ رہے ہیں لیکن وہ خود نہیں کہہ رہا، لڑکا جس کو کہنا چاہیے۔ سب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، لیکن جس نے چوری کی ہے اسے ایک مرتبہ بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی زبان سے کہ وہ کہہ دے کہ ابا جی معاف کر دو، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں۔ ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجی صاحب بھی کر رہے ہیں، نمازی صاحب بھی کر رہے ہیں، قاری صاحب بھی کر رہے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی کر رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پر بھی سب دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ کہ بھائی جس جو تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ رب العزت کو، اور جو نافرمانیوں میں مبتلا ہے، وہ کیوں توبہ نہیں کرتا؟ سب تو معافی مانگ رہے ہیں لیکن وہ نہیں معافی مانگتا جس کی وجہ سے مصیبت میں لوگ گرفتار۔ اس لیے بات یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بعض اوقات، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس کو رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، وہ روتا گڑگڑاتا نہیں، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ تو ساری یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت اس وقت ابتلاء میں مبتلا ہے، آپ آزمائش سے نکال دیجئے، ان کو جو ہے صلاح و فلاح عطا فرمائیے۔ تو لیکن امت کا معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے، امت گناہوں میں ایسی مبتلا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حج کے سفر میں میں نے دیکھا، ہمارے جو ساتھ تھے ان کو بھی دیکھا، اور بھی بہت سے لوگوں کو، کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ادھر جو ہے وہ حج مکمل ہوا، عرفات سے فارغ ہوئے ہیں، اور جناب آئے ہیں اور قربانی کی ہے، ادھر آ کے اپنا سر منڈایا، وہیں داڑھی بھی منڈا دی، وہیں مونچھ بھی منڈا دی، رچ برو صاف ہو۔ اب کسی کو کہو تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد پھر جو غیبتیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، اور جو ہنسی مذاق کے اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو حالت احرام میں ہوئے، جس حال میں بھی ہو، باقاعدہ اچھے خاصے لوگ، دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حالت احرام میں ہی باز نہیں آتے۔ تو گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم۔ تو میرے عزیز، گناہوں کو گناہ سمجھو، کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ جب گناہ سمجھو گے تو توبہ استغفار کرو، لیکن اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو توبہ استغفار کس بات کی؟ ایک آدمی اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتا، جب بیماری نہیں سمجھتا تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس کیا جائے گا بھائی، علاج کیسے کرائے گا؟ اس لیے کہ وہ کہتا میں تو ٹھیک ہوں، جب ٹھیک ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی کہتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا، یہ گناہ نہیں ہے جو کام میں کر رہا ہوں، تو وہ اللہ سے معافی کس بات کی مانگے گا؟ بدعتی اسی لیے بدعت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس بدعت کو وہ بدعت ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیکی کا کام کوئی کر ہی نہیں رہا، اس لیے وہ ستوبہ بھی نہیں کرتا. تو اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کو بیماری نہ سمجھے، کوئی بدعتی اپنی جو بدعت ہے اس کو بدعت نہ سمجھے تو توبہ کیسے کرے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز جو ہے وہ، اس کے لیے اصول سمجھ لینا چاہیے. بس اصول سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود پتہ چل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ضرورت کے باوجود بھی ان چیزوں کو اگر نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. اب اگر اس زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے تو اس زمانے میں بھی ہو رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ مرتے تھے اس زمانے میں لوگ مر رہے ہیں، شادیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی اس زمانے میں بھی ہو رہی ہیں، نکاح اس زمانے میں ہوتے تھے اس زمانے میں بھی ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کی نمازیں، کس طریقے سے آپ نے پڑھی اور پڑھائیں، اذان کس طریقے سے ہوتی تھی، باقی دیگر چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ربیع الاول کا آتا تھا تو کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تو ضرورت تھی نا. تو جو اگر اس زمانے میں کچھ نہیں کیا گیا تو اس زمانے میں الگ سے کرنے کی کیا ضرورت، کیونکہ اگر ضرورت کی چیز ہوتی تو اس زمانے میں بھی اس کو کیا جاتا، اور ضرورت کی چیز اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو سہولت سے دین سمجھ میں آ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان کی سمجھداری کم تھی، ہماری سمجھداری زیادہ ہے، وہ ہوشیار نہیں تھے، ہم زیادہ ہوشیار. اسی کو حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، جو آدمی یہ کہے کہ بنیے سے میں زیادہ سیانہ ہوں، فرمایا اس سے زیادہ باولا آدمی کوئی نہیں. یعنی بنیے سے سیانہ کون ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام سے زیادہ ہم عشق اور محبت کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اوقات کیا ہے؟ جو محبت صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کا عشر عشیر بھی ہمیں نہیں. وہ تو ایک سے ایک شخص کو پکڑ کے لے گئے، کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تھا، جس نے کیا تھا بعد میں وہ غلام تھا، بعد میں اس کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے جرم اس کو قتل کر دیں. اب اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو گرم ریت پر چلا رہے ہیں. اور پھر اس وقت کافروں نے کہا کہ تمہارے یہ شخص جو تمہاری حالت ہے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لا کے اس کے ساتھ ہی معاملہ کریں؟ اس نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ہمیں تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. تم تو مجھے جو تکلیف دے رہے ہو تو دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پاؤں میں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، کہ ہم یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے، تکلیف کی بات کرتے ہو. تو صحابہ کرام جیسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کوئی حصہ عطا فرما دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگا. بہرحال اصل یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، میں بھی، آپ بھی، اور سب کے سب. اور راتوں کو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں کسی وقت جاگ کر آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ایسی حمد و ثنا کی توفیق دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہوں، ایسا مال عطا فرمائیں جو ہمارے لیے دنیا آخرت میں نعمت ثابت ہو، زحمت نہ بنے، ایسی دولت عطا فرمائیں، ایسی راحت کی چیزیں عطا فرمائیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ قادر مطلق ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر دنیا میں بھی آپ عیش و آرام سے رہیں، آخرت میں بھی عیش و آرام سے رہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑتا ہے بتائیے؟ اللہ اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی؟ اگر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عیش و عشرت والی زندگی عطا فرما دے، آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، ملے بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، چاکر بھی ہوں، تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ تو اس لیے اللہ سے ہم دنیا کی بھی خیریں بھی مانگیں اور اپنی آخرت کی صلاح و فلاح بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگڑتا. لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، اللہ تعالیٰ کے دینے کی کوئی کمی نہیں. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب کو. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا کی دنیا کی راحتیں بھی عطا فرما، آخرت کی راحتیں بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کی راحتیں اور نعمتیں اس قیمت پر نہیں چاہیے کہ ہماری آخرت برباد ہو، بلکہ دنیا بھی ہماری بنی رہے اور آخرت میں بھی یا اللہ ہم رسوا نہ ہوں، ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں، دنیا اور آخرت ہماری اچھی فرما دیجئے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بے خاتون بے ہوش ہیں اب تک وہ، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کافی عرصے ہو گیا ان کو، تین ہفتے تقریباً ہو گئے، ان کے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائیں اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے. 18 سال کی بچی ہے لیکن بے ہوش، ایک حادثے کے اندر جب سے تھوڑی بہت بہتری آئی تھی لیکن اب دوبارہ سے اس کو، ابھی آئی سی یو میں ہی ہے، اس کے لیے خاص طور پر. اور ہمارے بھانجے جو آتے ہیں عبد الرحمان، وہ بھی بیمار ہیں اور طالبان وہ بھی آئی سی یو میں داخل ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ لیور کا مسئلہ یا کچھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. ہم میں سے بھی جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہیں یا جس مشکل سے دو چار ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ساری مشکلات کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھڑا دیجئے، عافیت کے ساتھ چھڑا دیجئے، گناہوں سے بچنے میں ہمیں راحت عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.